أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سن الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اس حال میں کہ انہیں ساکن و جامد گمان کرتا ہے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. یقیناً وہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمرو مر صحاب سے مراد یہ نہیں کہ پہاڑ الگ چلتے ہیں اور زمین الگ چلتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زمین چلتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جس طرح زمین بادلوں کو اپنے ساتھ کھینچے چلی جاتی ہے اسی طرح وہ پہاڑوں کو بھی اپنے ساتھ اٹھائے چلی جاتی ہے. اس آیت میں ظاہری طور پر تو پہاڑوں کے چلنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بادلوں کے ساتھ ان کی مشابہت بیان کی گئی ہے، لیکن باطنی طور پر اس میں بڑی بڑی حکومتوں کی تباہی کی خبر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہیں تو اپنے زمانہ کی حکومتیں ایسی مضبوط دکھائی دیتی ہیں کہ تم سمجھتے ہو وہ صدیوں تک بھی تباہ نہیں ہو سکتی، مگر خدا تعالیٰ اسلام کی شوکت ظاہر کرنے کے لیے ان کو اس طرح اڑا دے گا کہ ان کا نشان تک بھی نظر نہیں آئے گا. چنانچہ اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جس طرح ہوائیں بادل کو اڑا کر لے جاتی ہیں، اسی طرح جب اسلام کی تائید میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں چلنی شروع ہوئیں تو کفر و شرک کے بڑے بڑے دیو قامت پہ کر اس طرح اڑیں گے کہ ان کا نشان بھی دکھائی نہیں دے گا. مگر یہ سب کچھ انسانی تدابیر سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوگا اور اس کی قدرت اور سنت کا اس سے ظہور ہوگا. آخر میں فرمایا کہ انہ ہو خبیر بما تعملون، انہ خبیر بما تفعلون. یہ عظیم شان انقلاب اس صورت میں آ سکتا ہے جبکہ مسلمان بھی اپنے اندر انقلاب پیدا کریں. اگر تم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرو گے اور خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ظالم بنو گے تو خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک ظالم کو مٹا کر دوسرا ظالم اس کی جگہ بٹھا دے. خدا تعالیٰ اسی صورت میں ان پہاڑوں کو اڑائے گا جب تم اپنے آپ کو اسلامی احکام کا نمونہ بناؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا مقام حاصل کرو گے. بس آج ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بہت بڑھ کر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے گھروں کو بھی جنت نذیر بنائیں، اپنے ماحول کو بھی یوں ہی ایسا تقویٰ قائم کریں کہ جو اللہ تعالی ہم سے توقع رکھتا ہے اور ہم سے کوئی ایسا فیل سرزد نہ ہو جو اس خدائی بشارت کو ہم سے دور کر دے. بس ہم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دعاؤں پر بہت زور دیں, کیونکہ آج عالم اسلام کی ذمہ داری کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر جماعت احمدیہ پر ہے. ہمارے پاس کوئی طاقت تو نہیں, کوئی نمونہ حکومت کا نہیں, لیکن دعاؤں کے ذریعے سے اس طرح مسلم عوام نے فرمایا یہ سب مراحل انشاءاللہ طے ہوں گے. اب قرآن کریم کی بعض اور آیات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت خبیر کا ذکر ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے, یقیناً اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو, پس وہ کسی چٹان میں دبی ہوئی ہو یا آسمان یا زمین میں کہیں بھی ہو, اللہ اسے ضرور لے آئے گا. یقین اللہ بہت باریک بین اور باخبر ہے. اور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لطیف خبیر, کسی شے کے پیدا کرنے کے واسطے اس شے کا کامل علم لازم ہے. خدا لطیف خبیر ہے, روح اور مادہ کے متعلق اس کا اسے کامل علم ہے کہ وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے. پھر اسے قدرت بھی ہے, اگر خدا تعالیٰ نے کوئی ذرہ روح پیدا ہی نہیں کیا تو اس کے متعلق کامل علم کیوں کر رکھ سکتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ادنا و اعلیٰ سب باتوں سے باخبر ہے. علم الہی پر ایمان لانے سے نیکی پیدا ہوتی ہے. جب انسان کو یہ یقین ہو کہ کوئی بڑا شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ بدی کرنے سے رکتا ہے. پھر اپنے بزرگوں, افسروں, حاکموں کے سامنے بدی کرنے سے اور بھی رکتا ہے. ایسا ہی جس کو یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال, حرکات, فتنات کو دیکھتا ہے اور ہمارے دل کے خیالات اور ارادات سے بھی باخبر ہے, وہ شخص کبھی بدی کے نزدیک نہیں جا سکتا. اگلی آیت ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اس کی پیروی کر جو تیری طرف سے رب کی طرف سے وہی دیا جاتا ہے, یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے. یہ سورۃ سبا میں فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. سب ہم اللہ ہی کی ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور آخرت میں بھی تمام تر ہم اسی کی ہوگی, اور وہ بہت حکمت والا اور ہمیشہ خبر رکھتا ہے. اب آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والی وہ خبریں جن کا قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے ان کا کچھ پہلے ذکر آ چکا ہے, کچھ مزید خبروں کا یہاں مختصرا ذکر کروں گا. مثلا اس زمانہ میں منتشر یہودیوں کے فلسطین میں جمع ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی. فرمایا وَقُلْ مَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موعودہ سرزمین میں سکونت اختیار کرو, اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں پھر اکٹھا کر کے لے آئیں گے. اس کی تفسیر میں حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فائدہ جا وعد الآخرہ, یعنی اب تم کنعان میں جاؤ, لیکن ایک وقت کے بعد تم کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. پھر خدا تعالیٰ تم کو واپس لائے گا, پھر تم نافرمانی کرو گے اور دوسری دفعہ عذاب آئے گا. اس کے بعد تم جلا وطن رہو گے یہاں تک کہ تمہاری مسیح قوم کے متعلق جو دوسری تباہی کی خبر ہے اس کا وقت آ جائے. اس وقت پھر تم کو مختلف ملکوں سے اکٹھا کر کے ارض مقدس میں واپس لایا جائے گا. چنانچہ دیکھ لیں اس الہی خبر کے مطابق 1882 سے 1903 کے دوران عثمانی ترکوں نے یہود کو پہلی دفعہ دوبارہ فلسطین کے علاقہ میں آباد ہونے کی اجازت دی. تو روس کے یہودی یہاں آ کر آباد ہونے شروع ہوئے. 20ویں صدی کے شروع میں یہود کی تعداد بہت تھوڑی تھی, لیکن پھر یہ تعداد بڑھتی گئی اور پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی سلطنت کمزور ہونے پر یورپ کی مفاد پرست طاقتوں نے بیت المقدس میں کئی کونسلیٹ قائم کیے اور پھر یہودی شہر تل ابیب کا قیام ہوا. پھر برطانوی حکومت نے ایک اعلان کے ذریعے فلسطین میں آزاد یہودی ریاست کا منصوبہ دیا اور پھر 1917 میں برطانیہ کا یہ حق بھی لیگ آف نیشن نے تسلیم کیا. کہ وہ فلسطین کی آباد کاری میں اس کا ساتھ دیا پورا پورا. پھر 1947 دنیا کے تمام علاقوں سے اس قدر یہودی اکٹھے ہوئے کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک مت مسلم ان کو تمام مسلم ممالک کو ایک عجیب عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے اور یہ تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ خدائی پیشگوئی کے مطابق ہے. پھر فرمایا یوم نسیر الجبال وطر الارض بارز وطن وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو حرکت دیں گے اور تو زمین کو دیکھے گا تو اپنے اندر اپنا اندرونا ظاہر کر دے گی اور ہم اس آفت میں ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. مسلم عورت فرماتے ہیں کہ اس جگہ آدمی کا ذکر ہے, پہاڑوں اور دریاؤں کا ذکر نہیں. اور بتایا گیا ہے کہ یہ سب پیشگوئیاں اس دن پوری ہوں گی جب بڑے بڑے لوگ جنگوں کے لیے نکل کھڑے ہوں گے اور تو ساری زمین کو یعنی سب اہل زمین کو دیکھے گا کہ جنگ کے لیے ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑے ہو جائیں گے. اور ایسی جنگ ہوگی کہ گویا ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا. اس واقعہ کی طرف انجیل میں بھی اشارہ ہے. حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں قوم پر قوم اور بادشاہ پر بادشاہ چڑھائی کرے گی. متی باب 24. ہو سکتا ہے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ الارض سے ادنا طبقہ کے لوگ مراد ہوں اور الجبال سے بڑے لوگ, یعنی اس دن ایک طرف سے جبال یعنی بڑے لوگ یا دوسرے لفظوں میں ڈکٹیٹر نکلیں گے اور دوسری طرف سے ارض یعنی ڈیموکریسی کے حامی اور حکومت عوام کے نمائندے نکلیں گے اور آپس میں خوب جنگ ہوگی. اب بڑی طاقتوں کو جو اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتی ہیں دیکھ لیں کہ یہی کچھ حرکتیں کر رہی ہیں. اور جو کہ پہلے خیال تھا کہ بلاکس ختم ہو رہے ہیں, اب پھر نئے سرے سے نئے بلاک بن رہے ہیں اور دنیا بلاکوں میں تقسیم ہو رہی ہے اور یہ عمل اب شروع ہو چکا ہے. اب یہ جنگیں کب ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. پھر فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے, پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے لیے غذا فراہم کریں اور ہم نے اس میں کھلے رستے بنائے تاکہ وہ ہدایت پائیں. اور خلیفۃ المسیح آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی مختصر تشریح فرماتے ہیں کہ یہ آیت کائنات کے اثرات پر سے ایسا پردہ اٹھاتی ہے جو اس زمانے کے انسان کے رحم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا. فرمایا یہ ساری کائنات ایک مضبوطی سے بند کیے ہوئے ایسے گیند کی شکل میں تھی جس میں کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی تھی. پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اچانک ساری کائنات اس میں سے پھوٹ پڑی، اور پھر پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز کو پیدا فرمایا، اور پانی کے مان باز رواسی کے ساتھ اس پانی کے نازل ہونے کے نظام کا ذکر فرما دیا، اور پھر یہ ذکر فرمایا کہ کس طرح آسمان زمین اور اہل زمین کی حفاظت کرتا ہے، پھر زمین و آسمان اور تمام اجرام کی دائمی گردش کا ذکر فرمایا، اور جس طرح زمین اور آسمان دائمی نہیں ہیں اسی طرح یہ بھی متوجہ فرمایا کہ انسان بھی دائم رہنے والا نہیں. پھر قیامت کی گھڑی پر گواہی دینے والے عظیم واقعات کی خبر ہے، فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا الاشار عطلت. ترجمہ یہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی گابن اونسیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی. اس کی مختصر تفسیر سیرت المفتی رادے رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم دنیا میں رونما ہونے والے عظیم واقعات کی خبر دیتا ہے جو قیامت کی گھڑی پر گواہ ٹھہریں گے، اور گواہ ٹھہرائے سورج کو جب اسے ڈھانپ دیا جائے گا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو اس زمانہ کے دشمن بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے نہیں پہنچنے دیں گے، اور ان کا مکروہ پروپیگنڈا بیچ میں حائل ہو جائے گا. اور جب صحابہ کے نور کو بھی دشمن کی طرف سے بدلا دیا گا، اور جس طرح سورج کے بعض ستارے کسی حد تک روشنی کا کام دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ کا نور بھی انسان کی نظر سے زائل کر دیا جائے گا. یہ وہ زمانہ ہوگا جب بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کی طرح بڑے سمندری جہاز بھی اور فضائی جہاز بھی سفر اور بار برداری کے لیے استعمال ہوں گے، اور اونچیاں ان کے مقابل پر بیکار کی طرح چھوڑ دی جائیں گی. اب ایک آیت ہے جس میں آج کل کے زمانے میں احمدیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. فرمایا قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ہلاک کر دیے جائیں گے کھانیوں والے، یعنی اس آگ والے جو بہت ایندھن والی ہے، جب وہ اس کے گرد بیٹھے ہوں گے اور وہ اس پر گواہ ہوں گے، جو وہ مومنوں سے کریں گے، اور وہ ان سے پرخاش نہیں رکھتے مگر اس بنا پر کہ وہ اللہ کامل غلبہ رکھنے والے صاحب حمد پر ایمان لے آئے. اور صفت المسیح رابع سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں ان لوگوں کی ہلاکت کی پیش گوئی ہے جنہوں نے کھائی میں آگ جلائی تھی اور اس میں مومنوں کو پھینک کر بیٹھے ان کا تماشا دیکھتے تھے. ان آیات میں پیشگوئی مضمر ہے کہ یہ واقعہ آئندہ بھی رونما ہوگا، اور وہ زمانہ موعود کا زمانہ ہوگا، بس لازماً اس کا اطلاق ان مظلوم احمدیوں پر ہوتا ہے جن کو گھروں میں زندہ جلانے کی کوشش کی گئی، اور قعود کا لفظ بتاتا ہے کہ لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے اور ظالموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. بس یہ عظیم شان پیشگوئی اس رنگ میں کئی بار پوری ہو چکی ہے کہ پولیس کی نگرانی میں بلوائیوں نے معصوم احمدیوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی، اور کئی بار کامیاب بھی ہو گئے اور بعض اوقات ناکام ہوئے، حالانکہ ان کا اس کے سوا کوئی جرم نہیں تھا کہ وہ آنے والے پر ایمان لے آئے. یہ ایسے سچے متقین ہیں جو اپنی قربانیوں کے ذریعے آنے والے موت کی صداقت پر گواہ بن گئے. پھر یہ ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے والوں کو کوئی ذرا سا بھی احساس شرم حیا کچھ نہیں، بلکہ بعد بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ سلوک کے ساتھ اور یہ سلوک کیا، اور کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آج نہیں ہو رہی یا ایس بی ایس کے ابتدائی دور میں ہو رہی تھی. یہ خبریں اس وقت میں آپ کہتی ہیں اور یہ عمل اسی طرح جاری ہے. اور ظلم کی داستانیں جو ہیں آج بھی اسی طرح رقم ہو رہی ہیں. پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ بعض جگہوں پر جو سلوک ہوتا ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب کچھ قصور کیا ہے تو کوئی جواب نہیں. اب لوگ اپنی مسجد میں بیٹھے اپنے امام کی تقریر سن رہے ہیں تو یہی ان کا بہت بڑا قصور ہے, کیونکہ ہمارے جذبات مشتعل ہوتے ہیں. اور ظلم کی یہ انتہا کہ یہ سب کچھ خدا کے نام پر ہو رہا ہے. اب ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو ذرا بھی خوف خدا ہو کہ خدا کا نام نہ لو ظالموں خدا کے لیے. لیکن خدا کا واسطہ تو وہاں دیا جاتا ہے جہاں خدا کا خوف ہو. اس لیے ہماری اپنے رب کے آگے یہی التجا ہے کہ خدا بندہ بندہ خدا بن گیا ہے, یہی تیری قدرت دکھانے کے دن ہیں. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں پیش آنے والے مختلف حالات اور واقعات کی خبریں بھی بیان فرمائیں جو آپ کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. ان میں سے چند روایات نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں جو بڑی شان کے ساتھ ہم نے پوری ہوتی دیکھی اور دیکھ رہے ہیں. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اس نام کا کچھ باقی نہیں رہے گا, الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا. اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے, ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے, یعنی تمام خرابیوں کا وہی تو سرچشمہ ہوں گے. اور یہی کچھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. پھر فرمایا, حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ اسلام اس طرح مدھم ہو جائے گا جس طرح کپڑے پر بنے ہوئے نقوش مدھم ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ روزے کیا ہیں, نماز کیا ہے, قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے, اور کتاب اللہ پر ایک ایسی رات آئے گی جس کی ایک آیت کی زمین پر نہ رہے گی, اور زمین پر لوگوں کے طبقات رہ جائیں گے. ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت کہے گی کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا, اس لیے ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں, یعنی کہ عمل کوئی نہیں رہے گا. ہر بعض ظاہری طور پر عمل تو کریں گے لیکن اس کی روح قائم نہیں رہے گی. پھر امت مسلمہ کے یہود نصارہ کی اتباع کرنے کی خبر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی عادات کی پیروی کرو گے اس طرح جیسے بالشت بالشت کے برابر اور بازو بازو کے برابر ہوتا ہے, یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گو کے سراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہو گئے. ہم نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا, تو اور کون ہیں؟ ایک روایت ہے جو انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے, ان میں سے 70 فرقے ہلاک ہو گئے اور ایک فرقہ بچایا گیا, اور عنقریب میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی, پھر اس کے 71 فرقے تو ہلاک ہو جائیں گے اور ایک فرقہ کو نجات دی جائے گی. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ فرقہ جماعت ہوگا, جماعت ہوگا. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بعض واقعات کی خبر دی ان میں سے کچھ پیش ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے بارے میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قادیان کی زندگی احمدیوں کے لیے اس قدر تکلیف دہ تھی کہ مسجد میں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے آنے سے روکا جاتا, راستہ میں کیلے گاڑ دیے جاتے تاکہ گزرنے والے گریں, اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے ہے یہ علاقہ اس قدر آباد ہوا دریائے ریاض کا پتہ پہنچ جائے گی. 1988 کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس میں ایک مسلم موت کی بلادی خبر بھی ہے فرماتے ہیں میرا پہلا لڑکا جو زندہ موجود ہے اس کا نام محمود ہے. جب مجھے رسمی طور پر دیکھا تھا مجھے خبر دی گئی اور میں نے کی دیوار نام لکھا ہوا پایا محمود. تب میں نے اس پیشگوئی کو شاید کرنے کے لیے سخت رنگ کے ورقوں پر ایک اشتہار چھاپا جس کی تاریخ اشاعت 1 دسمبر 1888 ہے. اس مزید ہے کہ کاجان کے آدمی نے اسلام سے کیا آپ کو جنوری 1886 خلوت گرہیوں پر دعائیں کرنے پر ان الفاظ میں تمہاری اقدا خوشائی ہوشیار پور میں ہوگی. اس الہام کی اتباع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہوشیار پور کا سفر اختیار کیا کہ وہاں چلہ کرنا شروع کر. وہاں چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم شان فرزند کی بشارت دی. اس کا اظہار آپ نے 1886 کے اشتہار کے ذریعے کیا. اس پیشگوئی میں آپ کو جس موعود بیٹی کی ولادت کی خبر دی گئی تھی اس کے بارے میں آپ نے مزید انکشافات 8 اپریل 1886 کو الہی خبر پانے کے بعد کیے. مایا ایک لڑکا بہت قریب ہونے والا ہے ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا. اس سے ظاہر ہے کہ غالباً ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالضرور اس کے قریب حمل میں, لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے اندر پیدا ہوگا. چنانچہ بشیر اول الہی خبر کے ماتحت کے مطابق پیدا ہوئے اور ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے. 7 اگست 1887 کو پیدا ہوئے اس الہام کے تحت. اور 20 فروری 1886 والی پیشگوئی مذکور خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے کہ آسمانی خبر کو پورا کیا اور جلد ہی 1888 میں وفات پا گئے. اس پر مخالفین نے بڑا شور مچایا مگر موعود جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا, اس الہی خبر کے مطابق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے اور الہی بشارتوں کے مطابق پروان چڑھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنوری 1944 کی درمیانی شب ایک عظیم گویا کے ذریعے سے خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر یہ انکشاف کیا کہ آپ ہی وہ موعود ہیں جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا. آپ کا دور خلافت, آپ کا علم قرآن, آپ کی خدمت دین, آپ کی خدمت انسانیت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ ہی وہ موعود ہیں. پھر مضمون بالا رہنے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی. اس کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک ہندو صاحب قادیان میں میرے پاس آئے جن کا نام یاد نہیں رہا اور کہا کہ میں ایک مذہبی جلسہ کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی اپنے مذہب کی خوبیوں کے متعلق کچھ مضمون لکھیں تاکہ اس جلسہ میں پڑھا جائے. میں نے عذر کیا پر اس نے بہت اصرار سے کہا کہ آپ ضرور لکھیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا بلکہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں, میں بغیر خدا کو بلائے بول نہیں سکتا اور بغیر اس کے دکھانے کو کچھ دیکھ نہیں سکتا. اس لیے میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ مجھے ایسے مضمون کا القاع کرے جو اس مجمع کی تمام تقریروں پر غالب رہے. میں نے دعا کے بعد دیکھا کہ قوت میرے اندر پھونک دی گئی ہے. میں نے اس آسمانی قوت کی ایک حرکت اپنے اندر محسوس کی اور میرے دوست جو اس وقت حاضر تھے جانتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کا کوئی مسودہ نہیں لکھا, جو کچھ لکھا صرف قلم برداشتہ لکھا اور ایسی تیزی یا جلدی سے میں لکھتا جاتا تھا کہ نقل کرنے والے کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس قدر جلدی اس کی نسل لکھے. جب میں مضمون ختم کر چکا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا. خلاصہ کلام یہ فرماتے ہیں, خلاصہ کلام یہ کہ جب وہ مضمون اس مجموعہ میں پڑھا گیا تو اس کے پڑھنے کے وقت سامعین کے لیے ایک عالم وجد تھا اور ہر ایک طرف سے تحسین کی آواز تھی. جہاں تک کہ ایک ہندو صاحب جو صدر نشین اس مجموعہ کے تھے, ان کے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا کہ یہ مضمون تمام مضامین سے بالا رہا. اور سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور جو انگریزی کا اخبار, جو لاہور سے انگریزی میں ایک اخبار نکلتا ہے, اس نے بھی شہادت کے طور پر شائع کیا کہ یہ مضمون بالا رہا. اور شاید 20 کے قریب ایسے اردو اخبار بھی ہوں گے جنہوں نے یہی اشتہار دیے. پھر ایک پنجاب آبزرور ایک انگریزی کا اخبار ہے, اس کی بھی گواہی ہے. مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بباس مرض ریابیتس, جو قریباً 20 سال سے مجھے نامنگیر ہے, آنکھوں کی بصارت کی نسبت بہت اندیشہ ہوا, کیونکہ ایسے امراض میں نزول الماء کا سخت خطرہ ہوتا ہے. تب خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی اس وحی سے تسلی اور اطمینان اور سکینت بخشی, اور وہی یہ ہے, نزلت رحمت علی ثلاثٍ العین و علی الاخرین, یعنی تین اعضاء پر رحمت نازل کی گئی, ایک آنکھ اور دو اور اس, اور ان کی تصریح نہیں کی. اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ 15-20 برس کی عمر میں میری بینائی تھی, ایسی ہی اس عمر میں بھی قریباً 70 برس تک پہنچ گئی ہے, وہی بینائی ہے. سو یہ وہی رحمت ہے جس کا وعدہ خدا تعالیٰ کی وحی میں دیا گیا تھا. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج رات کے 2 بجے الہام ہوا تھا, یہ 17 اگست 1907 کی بات ہے, کہ ان میں خبرہ رسول اللہ واقع, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیش گوئی واقعہ ہونے والی ہے. 2-3 ماہ میں کوئی نہ کوئی نشان ظہور میں آ جاتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے خاتمہ کے دن قریب ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں نئے نئے نشانات ظہور میں آئیں گے, اور جیسے تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے تو دانے پر دانا گرتا ہے, ویسا ہی نشان پر نشان ظاہر ہوگا. یہ عجیب بات ہے کہ کوئی سال اب خالی نہیں جاتا, 2-4 مہینہ میں کوئی نہ کوئی نشان ضرور واقع ہو جاتا ہے. تمام نبیوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ جس زور سے آخری زمانہ میں نشانات کا نزول ہوگا, اس سے پہلے ویسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. ملحوظات. اب آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک انتباہ پڑھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم امن میں رہو گے, یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تمہیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا. اے یورپ, تو بھی امن میں نہیں, اور اے ایشیا, تو بھی محفوظ نہیں, اور اے جزائر کے رہنے والوں, کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا. میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں. وہ واحد اور یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا, اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے, وہ چپ رہا. مگر اب وہ حیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا جس کے کان سننے کے ہوں وہ سنیں کہ وہ وقت دور نہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.